الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
گزشتہ جمعہ کے خطبے میں سورۃ الانعام کی آیات 152 اور 153 کے حوالے سے میں نے احکامات جو ہیں اس میں بیان کیے ہوئے ان کے بارے میں بتا رہا تھا. تین امور یعنی شرک سے بچنے, والدین سے حسن سلوک, اور والدین کے لیے اولاد کی تربیت کی اہمیت کے بارے میں بیان ہوا تھا. باقی احکامات جو ان آیات میں ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما حرم ربکم علیکم, کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیے ہیں, ان احکامات کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا اور یہ بھی شاید آج ختم نہیں ہوں گے ان آیات میں جو بیان کیے گئے ہیں. تو بہرحال چوتھی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اور فحشاء کے قریب بھی نہ جاؤ نہ ظاہری فحشاء اور بے حیائیوں کے نہ چھپی ہوئی بے حیائیوں کے. اس ایک حکم میں مختلف قسم کی بے حیائیوں اور برائیوں سے روکا گیا ہے. الفاحش کے مختلف معنی ہیں, اس کے معنی زنا بھی ہیں, اس کے معنی زیادتیوں میں بڑھنے کے بھی ہیں, اس کے معنی اخلاق سے گری ہوئی اور اخلاق کو پامال کرنے والی حرکات سے بھی ہیں, اس کے معنی مختلف کبھی گناہ اور شیطانی حرکتوں سے بھی ہیں, ہر بری بات کہنے اور کرنے کے بھی ہیں, اس کے معنی بہت بخیل ہونے کے بھی ہیں. بس اس حکم میں ذاتی اور معاشرتی برائیوں کا قلعہ گما کیا گیا ہے, یا وہ باتیں جن سے گھر, ماحول اور معاشرے میں بے حیائیاں پھیلتی ہیں ان کا سدباب کیا گیا. اگر اس کی زنا کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم میں دوسری جگہ پر معین سزا بھی ہے. بہرحال یہ ایک ایسا گناہ اور بے حیائی ہے جس میں ملوث انسان اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو بھول جاتا ہے, خیال ہی نہیں اس کو رہتا اس بے حیائی میں پڑھ کر کہ کیا حقوق ہیں میرے بیوی اور بچوں کے. اگر عورت ہے تو اپنے بچوں اور خاوند کے حق اور ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہی ہوتی, ان کو بھول جاتی ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو معاشرے میں غلاظت اور بے حیائی پھیلانے کا مرتکب ہے, غلط وعدے کر کے بعض لوگ ناجائز طور پر تعلقات قائم کرتے ہیں, اور جب گھریلو اور خاندانی دباؤ یا معاشرے کے دباؤ یا خود جھوٹے وعدے کی وجہ سے وہ تعلقات بیچ میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو مردوں کو تو زیادہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارا معاشرہ, خاص طور پہ جو ایشین معاشرہ ہے, وہ مردوں کی زیادہ پردہ پوشی کرتا ہے. لیکن عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, اور اس کی مثالیں اخباروں میں عام آتی ہیں. اور پھر اگر ایسے تعلقات کی وجہ سے اولاد ہو جائے تو پھر اپنے حق سے محروم ہو کر ایسی لوگ جو ہیں, مطلب اولاد کو اس کے حق سے محروم کر کے قتل اولاد کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں, یا ایسی اولاد قتل اولاد کے زمرے میں آ جاتی ہے. یہاں ان ممالک میں تو اگر پتہ چل جائے تو کچھ نہ کچھ حقوق دلانے کی قانون کوشش کرتا ہے اور دلواتا ہے, لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اولاد کو عملاً قتل کر دیتے ہیں, اور غریب ملکوں میں تو کوئی حق بھی نہیں ہے. اور اگر یہ بے حیائی اور فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اگر امیر آدمی ہے کوئی تو پھر کوئی قانون اسے نہیں پوچھے گا. ابھی دو دن پہلے ہی پاکستان کے حوالے سے اخبار میں ایک خبر تھی کہ اس طرح کسی کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہوا, اور پھر الٹا پولیس نے اس غریب عورت پر مقدمہ قائم کیا اور مرد کو کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ صاحب حیثیت تھا. یہ تو اکا دکا واقعات ہیں جو باہر نکل آتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے کئی خاندانوں کو برباد کر دیا. بس یہ خدا تعالیٰ کے حکموں سے دوری کی وجہ سے ہے. غیروں کو ہم کیا کہیں, خود مسلمان کہلانے والے اور اسلامی قوانین کا نعرہ لگانے والے ملکوں کا یہ حال ہے کہ وہاں اس قسم کی بے حیائیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فواہش کے قریب بھی نہ جاؤ, یعنی ایسی تمام باتیں جو فحشاء کی طرف مائل کرتی ہیں ان سے روکو. اس زمانے میں تو اس کے مختلف قسم کے ذریعے نکل آئے ہیں. اس زمانے میں انٹرنیٹ ہے, اس پر بیہودہ فلمیں آ جاتی ہیں, ویب سائٹس پہ, ٹی وی پر بیہودہ فلمیں ہیں, بیہودہ اور لغو قسم کے رسالے ہیں. اب ان بیہودہ رسالوں کے بارے میں جو پورنوگرافی وغیرہ کہلاتے ہیں, یہاں بھی آواز اٹھنے لگ گئی ہے کہ ایسے رسالوں کو سٹالوں اور دکانوں پر کھلے عام نہ رکھا جائے, کیونکہ بچوں کے اخلاق پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے. ان کو تو آج یہ خیال آیا ہے, لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا کہ یہ سب بے حیائیاں ہیں, ان کے قریب بھی نہ پھٹکو, یہ تمہیں بے حیا بنا دیں گی, تمہیں خدا سے دور کر دیں گی, دین سے دور کر دیں گی, بلکہ قانون توڑنے والا ہی بنا دیں گے. اسلام صرف ظاہری بے حیائیوں سے نہیں روکتا, بلکہ چھپی ہوئی بے حیائیوں سے بھی روکتا ہے. اور پردے کا جو حکم ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ پردے اور حیادار لباس سے ایک کھلے عام تعلق اور بے تکلفی میں جو پیدا ہو جاتی ہے لڑکے اور لڑکی میں, اس میں ایک روک پیدا ہوگی پردے کی وجہ سے. اسلام بائبل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ تم عورت کو بری نظر سے نہ دیکھو, بلکہ کہتا ہے کہ نظریں پڑیں گی قربت ہو تو قربت بھی ہوگی, اور پھر بے حیائی بھی پیدا ہوگی, اچھے برے کی تمیز ختم ہوگی, اور پھر ایسے کھلے عام میل جول سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق جب اس طرح لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوں گے, مرد اور عورت ہوں گے, تو تیسرا تم میں شیطان ہوگا. یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ کی جیسے میں نے مثال دی ہے, اس میں فیس بک اور اسکائپ وغیرہ سے چیٹ وغیرہ جو کرتے ہیں یہ شامل ہیں. کئی گھر اس سے میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں. بڑے افسوس سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بھی احمدیوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. بس خدا تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ فحشاء کے قریب بھی نہیں پھٹکنا, کیونکہ شیطان پھر تمہیں اپنے قبضے میں کر لے گا. بس یہ خوبصورتی ہے قرآن کریم کے حکم کی کہ یہ نہیں کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا, بلکہ نہ نظریں ملانی ہیں اور نظروں کو ہمیشہ نیچے رکھنا ہے. اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو. نہ ہی اور پھر جب نظریں نیچی ہوں گی تو پھر ظاہر نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ میل جول جو آزادانہ ہے اس میں بھی روک پیدا ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ فحشاء کو نہیں دیکھنا تو بیہودہ اور لغو اور فحش فلمیں جو ہیں وہ جو دیکھتے ہیں ان سے بھی روک پیدا ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں میں نہیں اٹھنا بیٹھنا جو آزادی کے نام پر اس قسم کی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں. نہ ہی اسکائپ اور فیس بک وغیرہ پر مرد اور عورت نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنی ہیں, نہ ہی ان چیزوں کو ایک دوسرے سے تعلقات کا ذریعہ بنانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب ظاہر یا چھپی ہوئی فحشاء ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے جذبات کی رو میں زیادہ بہہ جاؤ گے, تمہاری عقل اور سوچ ختم ہو جائے گی اور انجام کار اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اس کی ناراضگی کا موجب بن جاؤ گے. پھر آج کل کے زمانے میں ایک ایسی بے حیائی کو ہوا دی جا رہی ہے جو فطرت کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ کر دیا تھا. حکومتیں اب ایک ہی جنس کی شادی کی قانون بنا رہی ہیں, یعنی فحشاء کو ہوا دینے اور پھیلانے کی حکومتی سطح پر کوشش کی جا رہی ہے اور قانون بنائے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ حکومتوں کے سربراہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ اب تمام دنیا میں ہم جنسوں کی شادی کے قانون بنے, اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اس بارے میں دنیا میں کوشش کریں گے. اس طرح کا ایک وزیر اعظم کی طرف سے بیان آیا تھا. اگر یہ سچ ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی پکڑ کو آواز دے رہے ہیں. پھر ایک ملک کے بڑے پادری ہیں جو غالباً ساؤتھ افریقہ کے ہیں, حالانکہ افریقن اب تک یہی کہتے رہے ہیں کہ اس قسم کی غیر فطری شادیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ قانون نہیں بننے چاہیے. اور پھر پادری صاحب جو بائبل پڑھنے والے, اس کا پرچار کرنے والے, اس کی تعلیم دینے والے, جس میں خود یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے قوم تباہ ہوئی, بائبل میں بھی آئی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شادی کرنے والے جوڑے جنت میں نہیں جائیں گے تو میں پھر جہنم میں جانا پسند کروں گا. تو یہ ان کا حال ہو چکا ہے. یہ آج کل کی دنیا میں فحاشی کی انتہا ہو چکی ہے. بس یاد رکھیں کہ یہ جو فحاشی ہے اگر اسی طرح سر عام پھیلتی رہی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف دنیا نے رخ نہ کیا, اسے توجہ نہ کی, تو پھر یہ قومیں بھی اپنے انجام کو دیکھ لیں گی. جو یہ اس دنیا کو بھی یقیناً جہنم بنائے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا سلوک کرنا ہے اس میں. بلکہ اب جو میڈیکل ریسرچ ہے اس میں واضح طور پر یہ کہا جانے لگ گیا ہے کہ ایڈس کا مرض ایسے لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے جو مردوں اور عورتوں کی شادیوں کے بھیانک جرم میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کے طریقے مختلف ہیں. ضروری نہیں کہ اگر ایک قوم کو پتھروں کی بارش برسا کر سزا دی تھی تو ہر قوم کو اسی طرح سزا دی جائے. یہ ایچ آئی وی یا ایڈس کی بیماری ایسی ہے جو دردناک اور خوفناک انجام تک لے جاتی ہے. بس جس تیزی سے دنیا میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, ایک احمدی کا کام ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنے خدا سے تعلق پیدا کر کے اپنے آپ کو اور دنیا کو اس تباہی کے خوفناک انجام سے بچانے کی کوشش کرے. یہ دنیا دار تو اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں. ان دنیا داروں کو جو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک ایسے طبقہ کو خوش کرنے کے لیے جو خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑ رہا ہے, پوری دنیا کو فحشاء میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا انجام پھر تباہی ہے. ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور گناہ معاف کرنے والا بھی ہے. اس نے مغفرت کا راستہ کھلا رکھا ہے. وہ فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور وہ لوگ جو کسی بے حیائی کے مرتکب ہوں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اللہ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا. بس ہر قسم کی فحشاء پر اگر اصرار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو خدا تعالیٰ بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. بس ہر قسم کی فحشاء جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, اس سے خود بھی بچنے اور بچنے کے راستے دکھانے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ زیادتی نہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اور پھر اپنے ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں, ان کا خدا آمرزگار ہوگا. یعنی جو بخشنے والا خدا ہے گناہ بخش دے گا. اللہ کرے ہر وہ شخص جو فحشاء میں مبتلا ہے اسے عقل آ جائے اور خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے. اس بات کی وضاحت کی میں بہت ضرورت محسوس کر رہا تھا, اس لیے میں نے اسے کچھ وضاحت کی ہے, کیونکہ یہ سوال آج کل بہت عام ہو چکا ہے. پھر اگلا حکم خدا تعالیٰ نے ان آیات میں یہ دیا ہے کہ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے قتل نہ کرو۔ یہ حکم اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ معاشرے کے حقوق ادا کرو، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے سے واسطہ پڑھنے والوں کے حقوق عدل و انصاف سے ادا کرو۔ قتل صرف جان کا قتل نہیں ہے، بلکہ تعلقات کو توڑنا، ناانصافی سے دوسروں کے حقوق پامال کرنا، یہ بھی قتل ہے۔ دوسروں کو جذباتی طور پر مجروح کرنا، یہ بھی قتل ہے۔ کسی کو ذلیل و رسوا کرنا اتنا زیادہ کہ گویا عملاً اسے قتل کر دیا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اس کی عزت نفس کو برباد کر دینا، یہ بھی قتل ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی قتل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب قتل ایسے ہیں جن سے خدا تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ ہر قتل کا آخری نتیجہ معاشرے میں فتنہ و فساد اور محرومیاں ہیں، اور یہ چیزیں خدا تعالیٰ کو انتہائی ناپسند۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بالحق، سوائے اس کے جو سزا کا حقدار ہے، لیکن اس کے لیے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دیں، بدلے لینے کے لیے، اپنے کینے اور بغض نکالنے کے لیے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو حقدار ہے اسے سزا دی جائے، اگر جو سزا کا حقدار ہے تو اس قدر سزا جتنا اس کا جرم ہے۔ اس لیے سزا دی جائے کہ جرم کرنے والے کی اصلاح ہو اور معاشرے کا بہتر حصہ بن کر معاشرے کے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ لیکن یہاں بھی یہ بات واضح ہو کہ سزا دینے اور بدلے لینے کا حق ہر ایک کو نہیں، بلکہ قانون کو ہے، اور قانون انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سزا دے، نہ کہ ظلم کرتے ہوئے۔ حتیٰ کہ کسی قاتل کے کی سزا جو ہے اس کا اختیار بھی کسی شخص یا مقتول کے ورثاء کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حق قانون کا ہے۔ یہ قانون تو آج کل بنائے جا رہے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے سے حکم دیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تم اپنے مجرم کو سزا دو۔ اور ایک قانون ہی ایک قاتل کو اگر پھانسی کی سزا بھی دینی ہے تو دے گا۔ اسی طرح معاشرے میں قانون کے تحت دوسری سزائیں ہیں۔ قتل کا اگر ایک مطلب تعلقات کو ختم کرنا یا مقاطعہ کرنا یا بائیکاٹ کرنا ہے، تو یہ اختیار بھی ذمہ دار ادارے کو ہے۔ ہماری جماعت میں بھی اگر سزا کا نظام رائج ہے تو اصلاح کے لیے ہے، نہ کہ کسی ظلم کی وجہ سے، ظلم اور زیادتی کے لیے، یا کسی بھی قسم کی ایسی سزا جو دی جاتی ہے وہ اصلاح کے لیے دی جاتی ہے، کسی ظلم کے لیے نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ ناحق ظلم و زیادتی جو ہے یہ بھی قتل کے مترادف ہے۔ یہ میں نے دیکھا بھی ہے، نوٹ کیا کئی دفعہ، کہ اگر دو فریقین میں مسئلہ پیدا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، مقدمہ بازی ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنے والا ادارہ اپنی عقل اور شواہد کے مطابق ایک فریق کو ذمہ دار قرار دے گا، قصوروار قرار دے گا، اور اس کی پھر سزا کی بھی سفارش ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو جو دوسرا فریق ہے جس کو نقصان پہنچا ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ اس بات پر ناراض ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سزا دی، اس سے زیادہ دیں، یعنی فیصلہ ان کے مطابق ہو۔ اگر اسی طرح فریقین کے کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو ایک قتل کے بعد دوسرا قتل ہوتا چلا جائے گا، اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اس سے بچو۔ اصل مقصد سزا کا معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، ظالم کو اپنے ظلم کا احساس دلانا ہے۔ اور اگر مومنین کے دو مومنوں کے درمیان اگر ایسا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے ان کو جب احساس دلایا جائے تو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ بس یہ اصل غرض ہے، یہ اصل مقصد ہے سزا کا، کہ اصلاح کی جائے اور اس قتل کو روکا جائے، ناحق قتل کو روکا جائے جو آپس کے جھگڑوں اور فسادوں کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اب اگلے حکم پر آتا ہوں جو سے اگلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی ہی احسن، کہ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریق کے جو اچھا ہے۔ اب یہاں خدا تعالیٰ معاشرے کے کمزور ترین طبقہ کے حق کی حفاظت کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اگر صرف یہی ہو کہ تم نے مال کے قریب بھی نہیں جانا یتیم کے، تو یتیم کے سرمایہ یا جائیداد کے ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یتیم کے مال تک تمہاری پہنچ آسن طریق پر ہو۔ اس طرز پر یتیم کے مال کو دیکھو کہ حت الوضع کسی نقصان کا احتمال نہ ہو، یتیم کی جائیداد کو اجاڑنے اور ختم کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ یتیم کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے اس کی جائیداد اور مال کا استعمال کرو۔ بس یہ لازمی حکم ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کا انتظام تم نے کرنا ہے۔ ایک امین کی حیثیت سے قریبی عزیزوں نے یا جس کے سپرد بھی یتیم کی ذمہ داری کی جائے اس نے یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ جماعت نے اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، خیال رکھنا ہے۔ معاشرے نے اور ملک کے قانون نے اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے۔ کس طرح حفاظت کرنی ہے اس کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں۔ یتیموں کے مالوں کو اس طرح استعمال کرو یا کاروباروں میں لگاؤ کہ وہ مال بڑھیں تاکہ یتیموں کو فائدہ ہو، تاکہ اس گروہ کو جو ابھی اتنی عقل نہیں رکھتا، ان بچوں کو جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہے، جن کی جائیدادیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ان کو آسن طریق پر اس طرح استعمال کرو، اس طرح انویسٹ کرو، اس طرح کاروباروں میں لگاؤ کہ وہ مال بڑھے۔ بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو یتیم کے مال کی حفاظت کی کا حکم دے کر عزیزوں اور معاشرے پر ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور بہانے بہانے سے یتیم کے مال کو کھانے کی کوشش کرتے ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اور جو لوگ ظلم سے یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ سیصلون سعیرا، اور وہ یقیناً شعلہ زن آگ میں داخل ہوں گے۔ قرآن کریم کے احکامات صرف ایسے نہیں کہ ایک فریق کا حق دلائیں تو دوسرے کا حق غصب کر دیں. اگر یہ حکم ہے کہ یتیموں کو مال کھا کر اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہو ناجائز طریقے سے کھا کے, تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے, امانت اور دیانت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر یتیم کے مال میں سے کچھ خرچ کر رہے ہو تو پھر یہ ظلم نہیں ہے. فرمایا کہ یتیم کے جو اس کی پرورش پر جو خرچ ہوتا ہے, اس کی تعلیم پر, اس کی تربیت پر جو خرچ ہوتا ہے, تو یہ خرچ کرنے کی اجازت ہے, لیکن دیکھو ظلم نہ کرنا, امانت میں خیانت کرنے والے نہ بننا. فرمایا لا تاکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا, ان کے جوان ہونے کے خوف سے ان کے مال ناجائز طور پر جلدی جلدی نہ کھا جاؤ. فرمایا ومن کانا غنیا فلیستعفف, اور جو کوئی صاحب حیثیت اور مالدار ہو وہ اس مال سے بالکلی اجتناب کرے, لیکن اگر کوئی مجبور ہے, تعلیم اور دوسرے اخراجات جو ہیں اس پہ ہو رہے برداشت نہیں کر سکتا, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فلیاکل بالمعروف, بس وہ مناسب طور پر اس مال میں سے لے سکتا ہے. اور مناسب کیا ہے؟ جو اصل خرچ ہے اس یتیم پر ہو رہا وہ لو, یا اگر کسی کی بالکل ہی فقیری کی حالت ہے اور گزارا بھی نہیں ہوتا, اس پرورش کی وجہ سے اس پہ ذمہ داری 24 گھنٹے اس کی نگہداشت پہ ہے, تو معمولی حق الخدمت لیا جا سکتا ہے. بس اس مال کے خرچ کی اس حد تک اجازت ہے, لیکن جو اس مال کی حفاظت اور اسے بڑھانے کا حکم ہے اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے, اور سچے امین اور سچے نگران کا حق ادا کرنا چاہیے. فرمایا حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت اور مضبوطی کی عمر کو پہنچ جائیں, اور اپنے مال اور جداد کا انتظام و انصرام سنبھال سکنے والے ہوں. بس یہ حق ہے جو یتیم کا قائم ہے, ایک کمزور طبقے کا قائم ہے, کہ اس کے عقل بالغ ہونے تک اس کی جائیداد کی, اس کے مال کی حفاظت کی جائے, اور پھر جب وہ اسے سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو اسے اس کا مال لوٹا دیا جائے. یہاں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ کوئی یتیم بالغ ہونے کے بعد عقل کے لحاظ سے اس سطح پر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے, تو پھر اس وقت تک جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے, یا اگر بالکل ہی غبی ہے تو پھر مستقل طور پر اس کے مال کی حفاظت فرض بنتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو باوجود غبی ہونے کے شادی کے قابل ہوتے ہیں, اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے, پھر اولاد کے جوان ہونے تک عزیزوں کو یا معاشرے کو اور جماعت کو یہ کام ہے کہ ذمہ داری کو نبھائیں اور ان کے مال کی حفاظت کریں. کمزوروں اور یتیموں کے حق اور پرورش کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح العقل نہ ہو, مثلا یتیم یا نابالغ ہو, اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا, تو تم بطور کورٹ آف وارڈس کے وہ تمام مال اس کا متکفل کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لو, اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بیوقوفوں کے حوالے مت کرو, اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پہننے کے لیے دے دیا کرو, اور ان کو اچھی اچھی باتیں اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کے کہتے رہو، یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے، اور جاہل اور نا تجربہ کار نہ رہیں۔ اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ، اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہیں تو اس پیشے کے مناسب حال ان کو پختہ کرو، غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا یا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں، یعنی عمر قریب 18 برس تک پہنچ جائے، اور تم دیکھو کہ ان میں ایک اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے کرو اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو، اور نہ اس خوف سے جلدی کرو، نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے، ان کے مال کا نقصان کرو۔ جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سے کچھ حق الخدمت لے ہوئے، لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے۔ فرمایا کہ عرب میں مالی محافظوں کے لیے یہ طریق معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز ان کے مال میں سے لینا چاہتے تو حت الوسا یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتا اس میں سے آپ بھی لیتے، راس المال کو تباہ نہ کرتے۔ سو اسی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو، اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے روبرو ان کا مال دو، اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔ جو لوگ ایسے طور سے یتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے تو وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں، اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو بتائے۔ سو حقیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اگر پوری عقل مندی کو دخل دے کر امانتداری میں تمام پہلوؤں کو لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ اگر تمام پہلوؤں کا لحاظ نہیں رکھا گیا امانتداری میں تو پھر اس میں چھپی ہوئی خیانت بھی آ جائے گی۔ بس بہت محتاط ہو کر یہ حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب تقویٰ کے بارے میں بار بار تلقین فرماتا ہے تو اس لیے کہ اپنے جائزے لو اور دیکھو کہ کمزوروں کے حق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ امانت اور دیانت کے معیاروں کو پرکھتے رہو، یہ نہ ہو کہ ان کے نیچے چھپی ہوئی خیانتیں ہوں جو آگ کے گولے پیٹ میں بھرنے کا باعث بن جائیں۔ پھر خدا تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ وعف الکیل والمیزان بالقسط، اور انصاف کے ساتھ ماپ اور تول پورے پورے دو۔ یہاں اب عمومی طور پر اپنے کاروباروں کو انصاف اور ایمانداری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کرنے کا حکم ہے۔ پہلے یتیموں اور کمزوروں کا حق قائم کیا اور ایمانداری سے ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، تو اب آپس کے کاروباروں کو صفائی اور ایمانداری سے بجا لانے کا حکم ہے۔ کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اگر دوسرا فریق لا علم ہے تب بھی دھوکہ نہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی جنس بیچ رہے ہو تو اگر جنس میں کسی قسم کی کمی ہے تو اس کو سامنے رکھو تاکہ خریدار کو پتہ ہو کہ جو مال میں خرید رہا ہوں اس میں یہ نقص ہے۔ ایک دوسری جگہ کاروباری لین دین اور ماپ تول کے صحیح کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک خیروں و آسنوں طویلا طویلا، یہ بات سب سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھی ہے۔ یعنی اچھے تاجر، صحیح ماپ تول کرنے والے تاجر کی شہرت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے پاس پھر زیادہ گاہک بھی آتے ہیں، نتیجتاً اس کا کاروبار بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ اگر دھوکہ ہو تو کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ یہ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دہی جو ہے یہ فساد کا باعث بنتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جتنا زیادہ، بلکہ افسوس کہنا چاہیے یہ ہے کہ جتنا زیادہ قرآن کریم نے احکام کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں، اتنے ہی مسلمان اس ایمانداری کے معیار سے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں تو مسلمانوں کے ایمان کا اور امانت اور دیانت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لایا اور کہا کہ اس کی قیمت 500 درہم ہے، اور ایک دوسرے صحابی نے اسے دیکھا اور پسند کیا اور کہا کہ میں اسے خریدوں گا، یہ مجھے پسند ہے، لیکن اس کی قیمت 500 درہم نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ شاید کم بلائے، بلکہ بالکل الٹ، فرمایا کہ ایسا اعلیٰ گھوڑا ہے کہ اس کی قیمت 2000 درہم ہونی چاہیے، اس لیے میرے سے 2000 درہم لے لو۔ اب بیچنے والا اور خریدنے والے کی بحث چل رہی ہے، بیچنے والا 500 درہم سے اوپر نہیں جا رہا اور خریدنے والا 2000 درہم سے نیچے نہیں آ رہا۔ تو یہ معیار تھا جو مسلمانوں کا تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کا تھا۔ حضرت مسلم ماؤد نے اپنا بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ 19-20 سال کے تھے تو سیر کے لیے کشمیر گئے، وہاں ایک قسم کی اونی قالین جو ہیں خاص طور پہ بڑے مشہور ہیں، بنائے جاتے ہیں، وہ انہیں پسند آئے، کچھ عرصہ وہاں ٹھہرنا تھا، سیر کرنی تھی، سیر کے لیے چلے گئے۔ اس لیے وہاں انہوں نے جو شہر میں تھے دیکھے تھے قالین، وہاں قالین بنانے والے ایک شخص نے کہا کہ میں بہت اعلیٰ بناتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے 3-4 قالین بنا دو ایسے تحفہ لے جانے کے لیے، اور اس کا سائز بتایا۔ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو جو سائز بتائے تھے ان سے ہر طرف سے قالین، ہر قالین چوڑائی میں بھی لمبائی میں بھی چھوٹا تھا، اور کافی فرق تھا، 6-6 فٹ چھوٹا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے یہ سائز بتایا تھا، یہ سامنے گواہ ہیں، ان کے سامنے بتایا تھا، اس کے باوجود تم نے اس کے مطابق نہیں بنایا اور قیمت تم اتنی مانگ رہے ہو۔ تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتا، یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قیمت کم کر دیں، کہنے لگا میں مسلمان ہوں، اور بار بار یہی سر رٹ لگائی جائے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسا بنایا اور ویسا بنایا۔ تو اب جو بھی غلط کام ہو مسلمان کہہ کر اس کو جائز کرنا یہ عام ہو گیا، اب پھر یہ پرانی بات نہیں ہے۔ مجھے بھی ایک شخص نے جو چاول کے کاروبار میں تھے بتانے لگے کہ ہم پاکستانی اچھا باسمتی چاول جب باہر بھیجتے ہیں تو اس میں دوسرا کم درجے کا لمبا چاول کس طرح شامل کرتے ہیں، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک لوہے کا 8-9 انچ کا ٹین کا پائپ ہوتا ہے، اس کو بیگ کے درمیان میں رکھتے ہیں اور اس پائپ کے اندر کم درجے کا چاول بھرتے ہیں اور اس کے ارد گرد اعلیٰ کوالٹی کا چاول بھیجتے ہیں، اور باہر سے جب وہ دیکھتے ہیں تو اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے، باسمتی چاول ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں لگتا، یہ پائپ اس کے بعد نکال لیتے ہیں وہ مکس ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں خیال ہوتا کہ اندر کوئی چیز پڑی ہے، چاول بھرل چاول ہے۔ تو یہ حالت ہے کاروباروں کی۔ اسی وجہ سے ایک عرصہ پہلے سے ہندوستانی مارکیٹ نے چاول کی، جو ان کا، حالانکہ چاول ہندوستان کا کم کوالٹی کا ہے پاکستان سے، وہ اس مارکیٹ نے چاول کی مارکیٹ میں قبضہ کر لیا ہے، اور اب شاید کچھ ایکسپورٹر، کیونکہ احمدی بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، خود لے کر آتے ہوں بہتر کوالٹی کا تو لاتے ہوں، نہیں تو اس چور بازاری کی وجہ سے باہر کی مارکیٹ نے، ان کو پتہ لگ گیا کہ اس طرح یہ دھوکے دہی ہوتی ہے، تو انہوں نے پاکستانی ایکسپورٹر سے چاول لینا ہی بند کر دیا۔ اس لیے اب ہندوستانی ایکسپورٹر جو ہے وہی چاول خریدتا ہے، اس کی گریڈنگ کرتا ہے اور پھر آگے بیچتا ہے، اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ کاروبار میں اس سے برکت بھی نہیں رہتی، ختم ہو گئے کاروبار بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں اور مال میں اگر کوئی عیب یا نقص ہے تو اسے بیان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت دے گا، اور اگر وہ دونوں جھوٹ سے کام لیں، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی، اور کسی ایپ کو چھپائیں گے یا ہیرا پھیری سے کام لیں گے، تو اس سودے میں سے برکت نکل جائے گی۔ بس اگر برکت حاصل کرنی ہے امانت، تو پھر امانت اور دیانت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے کاروبار کرنا، یہی ایک اچھے مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دینے کے لیے کچھ تولو تو جھکتا ہوا تولو، یعنی کہ اگر کچھ زیادہ بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ معیار ہے تجارتی امانت کا جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اگر تاجر ایماندار ہو، صحیح طرح کاروبار کرنے والا ہو، تو پھر جو اس کا مقام ہے وہ بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی معیت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والوں کو اپنی امانت اور دیانت کے معیار اللہ تعالیٰ کے حکموں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بھی جائزے لینے چاہئیں، احمدی بھی بہت سارے کاروباروں میں ملوث ہیں، کہ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا ہم بھی اپنے میں کمزوروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے کاروباروں میں انصاف اور دیانتداری سے کام لے رہے ہیں، کیا ہم اپنے معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والے ہیں۔ یہ رمضان جو آتا ہے، جب نیکی کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، تو ان باتوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک ان ہر قسم کی برائیوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے روکنے والے ہوں۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔